الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمه من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم آج دار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جنت میں سلامتی کے ساتھ جانا چاہتے ہو تو تین کام کرو. نمبر ایک، آپس میں ایک دوسرے کو سلام کیا کرو. ملاقات مسلمان کا دوسرے سے ملاقات پر پہلا کام سلام کرنا ہے. حضرت والا ہردوئی رحمت اللہ علیہ سلام سکھاتے تھے، کیونکہ ہمارا سلام بھی صحیح نہیں ہوتا. السلام علیکم کہتے ہیں، السلام علیکم کوئی چیز ہی نہیں ہے، السلام علیکم بھی کوئی چیز نہیں ہے، السلام علیکم. ایک شخص آئے سرکار کے یہاں، السلام علیکم فرمایا، سرکار نے فرمایا 10 نیکیاں، بلکہ فرمایا 20 نیکیاں. دوسرے شخص آئے، انہوں نے کہا ورحمت اللہ، آپ نے فرمایا 30. تیسرے شخص آئے، انہوں نے کہا وبرکاتہ، آپ نے فرمایا 40، یعنی 40 نیکیاں ہو گئی. تو سلام اس طرح سے کرنا ہے، السلام علیکم. سلام کرنے والا جب پہل کرتا ہے سلام میں، تو یہ اپنے آپ کو ڈاؤن ٹو ارتھ کرتا ہے، اپنے آپ کو گھٹاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اجر کو بڑھاتے ہیں اور اس کو 20 نیکیاں عطا کرتے ہیں. جواب بھی اسی شان کے ساتھ ہونا چاہیے، وعلیکم السلام. یہ جواب ہے. ہمارے اکثر گاؤں کے اندر جواب دیتے ہیں مالیکم السلام، یہ ماں نافیہ ہے. ماں علیکم السلام کے معنی تمہارے اوپر سلامتی نہ ہو، یہ معنی الٹا ہو گیا. تو وعلیکم السلام یہ ہے اصل. سرکار نے فرمایا بہت آسانی کے ساتھ نیکیاں کمانے کا راستہ ہے سلام، تو مسلمان کے کلام سے پہلے ہونا چاہیے سلام. یہ ایک سبق ہے جسے یاد رکھنا چاہیے. فون پر بھی کون سے پہلے السلام علیکم. مسلمان ایک دوسرے کو اس طرح سے گریٹ کرتے ہیں، یہ ان کی پہچان ہے. ہلو سے شروع کرتے ہیں، ہلو پہ ختم کرتے ہیں، ہلو سے شروع کرتے ہیں، بائی بائی پہ ختم کرتے ہیں. السلام علیکم سے شروع کرو، اسی پر ختم کرو. ہلو بول سکتے ہیں کہ نہیں، یہ تو حضرت قاری صاحب بعد میں بتائیں گے آپ کو. تو افشو السلام بینکم، سلام کو خوب رواج دو. سرکار نے فرمایا آپس میں محبتیں قائم کرنے کا اور آپس میں محبتیں برقرار رکھنے کا آسان راستہ کیا ہے؟ سلام. آپ ایک اجنبی شخص کو روزانہ سلام کر لیجئے، تو 8ویں دن اگر آپ کی ملاقات نہیں ہوئی تو وہ تلاش کرتا ہوا گھر آئے گا، بھئی وہ روزانہ جو سلام کرتے تھے وہ کہاں ہیں؟ دیکھ، یہ سلام نے محبت پیدا کر دی نا. سلام نے محبت پیدا کر. ایک بزرگ کے یہاں ایک آدمی گیا, حضرت مجھے محبت کا تعویذ دیجئے, محبت کا تعویذ چاہیے. حضرت نے فرمایا کہ عداوت کا میرے پاس تعویذ ہے, محبت کا نہیں ہے. غصہ پیدا ہو جائے, دشمنی فوراً ہو جائے, اس کا میرے پاس کیش تعویذ ہے. کہنے لگے وہی دے دیجئے. وہ کیسے دیں گے؟ حضرت نے فرمایا منہ کھول. اس نے منہ کھول دیا. جب اس نے منہ کھولا تو حضرت نے ایک مٹھی بھر کے مٹی اس کے منہ میں ڈال دی. فرمایا منہ بند کر. منہ بند کر دیا. اب دیکھا کہ منہ کے اندر مٹی بھری ہوئی ہے تو غصے میں آ گیا. یہ کیا کیا آپ نے؟ میں نے آپ کو کہا تھا تعویذ دیجئے, تعویذ تو نہیں دیا, اوپر سے میری منہ کے اندر مٹی بھر کے دے دیا. پر میں نے کہا تھا نا کہ عداوت کا کیش تعویذ ہے یہ. منہ میں مٹی ڈالی, غصہ آ گیا, جھگڑا شروع. محبت پیدا کرنے کا نبوی نسخہ کیا ہے؟ سلام. ملیشیا کے کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہے کہ گجرات کے تاجر ملیشیا پہنچے اور وہاں پہنچنے کے بعد وہ آپس میں ایک دوسرے سے ملتے, السلام علیکم السلام علیکم. ملیشیا کے لوگوں نے پوچھا یہ سلام کیا ہے, واٹ از دس سلام. انہوں نے ٹرانسلیشن کر کے دیا, ہمارا جو سلام ہے وہ سدا بہار سلام ہے, صبح میں بھی السلام علیکم تمہارے اوپر سلامتی ہو, اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہو. کتنی بہترین دعا ہے, ہم کو قدر کہاں ہے دعا کی. دوپہر کو بھی یوں کہا کہ سلامتی ہو تمہارے اوپر اللہ کی طرف سے, رات کو ملے تو بھی. انگریزی سلام دن میں بدلتا ہے رات میں بدلتا ہے. سخت سردی میں ٹھٹھر رہا ہے اور گڈ مارننگ کہہ رہا ہے جبکہ دل کہہ رہا ہے کہ یہ گڈ مارننگ نہیں ہے. دوپہر کو کہہ رہا ہے آفٹر نون, شام کو چینج ہو جاتا ہے, ایوننگ رات کو ہو جاتا ہے نائٹ. ہمارا سلام پورے عالم میں چلے اور اس میں کوئی چینج نہ آئے. عالمی پیمانے کا دین ہے, عالمی پیمانے کی تعلیمات ہیں. تو ملیشیا والوں نے کہا نہ لینا نہ دینا, یہ تو بڑا اچھا طریقہ ہے بھائی تمہارا, سب کو سلامتی کی دعائیں دیتے ہو, کیا اچھا دین ہے تمہارا. سلام پر انہوں نے دین قبول کر لیا, ملیشیا مسلمان بنا سلام پہ. وہاں کے تاریخ میں لکھا ہے. تو ایک تو سرکار نے محبت کا نسخہ بتلایا سلام, نمبر دو جنت میں جانے کا آسان نسخہ سلام. دس آدمیوں سے ملاقات ہوئی آپ کی, دس آدمیوں کا آپ نے سلام کیا, انہوں نے آپ کو جواب دیا, کتنی نیکیاں جمع ہو گئی؟ انشاءاللہ اتنا تو گناہ بھی نہیں ہوا ہوگا, اتنی نیکیاں. لیکن شرط یہ ہے کہ نیکی کی قدر ہو جاوے. نمبر دو سرکار نے فرمایا تطعم الطعام, مہمانوں کو کھانا کھلاؤ. کھانا کھلانے کا اور سرکار کی خوبیاں اور سرکار کے اوصاف میں یہ وصف بیان فرمایا کہ انت تقری الضیف, آپ تو مہمان نواز ہیں, آپ بھوکے رہ کر بھی مہمانوں کو کھلاتے ہیں. کھلانا اور مہمان نوازی بڑی نعمت ہے اور جنت میں آسانی کے ساتھ جانے کا راستہ ہے. مشکات شریف کی روایت میں ہے لا یاکل طعامک الا تقی, تمہارا کھانا نیک لوگ کھائیں, اس کی کوشش کرو. نیک لوگوں کو دعوت دو, دیندار لوگوں کو دعوت دو. آپ کہیں گے کہ بیٹھ کے اچھی تشکیل کر رہے ہیں, اچھے اچھے نیک لوگوں کو علماء کو بلا کے کھلاؤ. نہیں, یہ تشکیل نہیں ہے, یہ حقیقت ہے. شارح مرقات, شارح مشکات اور صاحب مرقات محدث جلیل ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے لکھا، فرماتے ہیں کہ یہ جو شرط لگائی کہ تمہارا کھانا نیک لوگ کھائیں، کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ جب نیک آدمی کھانا کھائے گا تو کھانا کھا کر عبادت کرے گا، اور عبادت میں جو ثواب ملے گا اس میں کھلانے والے کو بھی ثواب ملے گا، کیونکہ اس کے کھانے نے طاقت پیدا کی اور اس نے جو ہے رات عبادت میں گزاری، تو رات کو عبادت یہ نیک آدمی کر رہا ہے اور ثواب کھلانے والے کو مل رہا ہے۔ یہ تو کتنی بڑی بات ہو گئی۔ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ سے ملنے کے لیے مدینہ منورہ گئے، اور بہت لمبا راستہ تھا، تاریخ میں لکھا ہے کہ 15 دن لگے امام مالک رحمت اللہ علیہ تک پہنچنے کے لیے۔ مکے میں کسی نے بتلایا کہ امام دار الحجرہ زندہ ہیں، ان سے مل لو۔ تو پہنچے اور ملاقات کی، اور فرماتے ہیں کہ 15 دن میں پہنچے مدینہ، تو روزانہ ایک قرآن کریم اونٹ کے اوپر سفر میں پورا کرتے تھے، اتنا قرآن پڑھتے ہوئے جا کر ملے، ملاقات کی۔ اب جب پہنچے تو حدیث کے سبق چل رہے ہیں، اور سبق ایسا چل رہا ہے کہ لکھنے والے لکھ رہے ہیں، حدیثوں پہ حدیثیں ہو رہی ہیں۔ یہ سامنے بیٹھ گئے، پاس میں کاغذ بھی نہیں ہے، قلم بھی نہیں، قرطاس بھی نہیں، تو اپنی ہتھیلی لے لی، اور ہتھیلی پر ایک تنکا زمین سے اٹھایا، اور امام مالک رحمت اللہ علیہ حدیث پڑھتے جاتے تھے، یہ اپنے ہتھیلی پر لکھتے جاتے تھے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے بعد میں کہا کہ یہ کیا تم کر رہے تھے، کہاں سے آئے ہو؟ بتلایا کہ میں یہ ہوں، محمد ابن ادریس الشافعی۔ تو تم کیا کر رہے تھے؟ یہ ہتھیلی بنا رکھی تھی اور تنکے سے لکھ رہے تھے، تنکے سے کوئی لکھا جاتا ہے؟ تو تم کیا مذاق کر رہے تھے حدیث کی؟ فرمایا حاشا وکلا، مذاق کروں؟ میں تو آپ کی حدیثیں سننے کے لیے اتنا لمبا سفر کر کے آیا ہوں، کہاں مصر کا باقندہ، کہاں مکے سے مدینے آیا آپ کے پاس۔ تو کہا تو نے یہ جو ابھی تک یہ تنکے سے لکھا تو کچھ یاد واد ہے تجھے؟ فرمایا الحمدللہ یاد ہے۔ حضرت نے سمجھا کہ ایک آدھ دو باتیں یاد ہوگی، کہا کیا یاد ہے بتاؤ؟ فرمایا آپ نے فلان حدیث سے اور فلان مقولے سے بات کو شروع کیا تھا، اور ابھی آخری حدیث آپ نے یہ سنائی، پوری حدیثیں فر 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 سب سنا دی، سینے سے لگایا، اور یوں کہا کہ آج میرے یہاں کھانے کی دعوت رہے گی، میرے بچے چاہتے ہیں کہ میرے یہاں کوئی نیک کھائے، تیری نیکیوں کو تسلیم کرتا ہوں، تیری ذہانت کو، تیرے حدیث کی طلب کو میں سلام کرتا ہوں، آج رات تجھے کھانے کی دعوت رہے گی۔ گھر میں کہا ایک بڑا نیک، بڑا بزرگ، بڑا دیندار، بڑا علم کا چاہنے والا، بڑا طالب علم، بڑا علم کا متوالا آ رہا ہے، انتظام کرو۔ کھانے کا انتظام کر دیا، اور کھانے کے بعد جس کمرے میں رات کو آرام کرنا تھا وہ کمرے کے اندر مصلی بھی رکھ دیا اور لوٹا بھی رکھ دیا۔ اب کھانا چنا گیا، پلیٹیں آتی جا رہی ہے، حضرت کھاتے جا رہے ہیں، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، سب صاف کر دیا کھانا۔ بچیاں کہتی ہیں، آپ کہتے ہیں بڑے متقی پرہیزگار، تو دو چار لقمے کھاتے ہیں، انہوں نے خوب کھایا۔ کہتے ہیں کہ ایک خاتون کا جوان لڑکا انتقال کر گیا تھا، وہ پریشان تھی کہ میرے بیٹے کا کیا حال ہے، اسے جنت ملی نہیں ملی۔ ایک پیٹارو مولوی سے ملاقات ہوئی، حضرت میرا بیٹا جنت میں جائے اور اس کو جنت کی نعمتیں ملے، اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا مجھے کھانا کھلانا چاہیے۔ کب کھلاؤ؟ کا تابڑ توڑ کھلاؤ، جتنی جلدی چاہتی ہو جنت کی نعمتیں اتنی جلدی کھلاؤ. ان کی ویرائٹی اور ڈش پوچھ لی گئی، پھر کھانا تیار کیا گیا. شام کو کھانا کھانے کے لیے آئے، ایک پلیٹ بیچاری بڑھیا نے نکال کے دیا، ختم کیا، برابر صفائی کر دیا. پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو کہا اصل میں مدینے کے اندر کچرا بہت ہو گیا تھا، وہ صاف کر رہا ہوں. پلیٹ صاف کرتے جا رہے ہیں، کہا مدینے میں کچرا بہت ہے، اور کوئی ہے کھانا؟ دوسری پلیٹ بھی نکال کے دی، وہ بھی صاف کر دی. اب کیا کر رہے ہیں؟ حضرت والا فرمایا مکے کے اندر جو ہے زیادہ گرد و غبار پھیل گیا تھا، میں اس کی صفائی میں لگا ہوں. مدینہ تو صاف کر دیا آپ نے، مکہ مکرمہ بھی صاف کر دیا. پوچھا کہ اور کچھ ہے؟ تو ہمارے یہاں تو وہ چولہے کے اوپر لکڑیوں کے اوپر کھانا پکاتے ہیں، اور جو پوٹ ہوتا ہے اس کی باہر کی شکل بالکل کالی ہو جاتی ہے. بڑھیا کو بہت غصہ آ گیا کہ میں نے کھایا نہیں ہے اور ابھی بھی یہ مانگتے ہی چلے جا رہے ہیں. تو وہ پوٹ جو ہے وہ لا کے الٹا کر کے سامنے رکھ دیا اور یوں کہا کہ حجر اسود بھی تو ہی چاٹ لیا. خیر، حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ نے کھانا کھلا دیا، کمرہ بتا دیا کہ یہ کمرے میں آرام کریں گے. اور صبح کی نماز اذان ہوئی، نماز کے لیے چلے، لڑکیاں تڑپ کر آ گئی. مصلی اپنی جگہ ہے، لوٹا اپنی جگہ سلامت ہے، نہ پانی استعمال ہوا ہے نہ مصلی. ارے آپ کہہ رہے تھے بڑا اللہ والا آیا، نماز کے بعد آئے. تو امام مالک رحمت اللہ علیہ نے کہا میری بچیوں کو تین اشکال ہیں، اس کا حل بتا دیجئے ذرا، کیا اشکال ہے؟ کہا آپ نے کل کھانا بہت زیادہ کھایا. فرمایا آپ کا کھانا حلال، اور حلال کھانے سے نور پیدا ہوتا ہے. اس بنا پر میں نے سوچا آج جتنا بھی نورانیت حاصل کر لوں وہ نعمت حاصل کرنے کے لیے آپ کے یہاں جیسا حلال لقمہ ملے گا کہاں. بس میں کھاتا جا رہا تھا، نور اندر پیدا ہوتا جا رہا تھا. حضرت آپ نے لوٹے سے وضو بھی نہیں کیا اور تہجد نہیں پڑی. فرمایا الحمدللہ رات کو جو کھانا کھایا اس کے بعد میں بستر پر لیٹ گیا، پوری رات ایک حدیث چھوٹی سی یا ابا عمیر ما فعل النغیر سے میں نے 80 نقطے نکالے اور پوری رات جاگتا رہا. نہ میری وضو گئی، نہ میری نماز گئی، نہ میری تہجد گئی، لوٹے کی ضرورت پڑی نہیں، اس بنا پر کہ پوری رات میں بیدار رہا. یہ آپ کے کھانے سے نور پیدا ہوا ہے. تو رزق حلال سے نورانیت آتی. دارالعلوم دیوبند میں، بلکہ شہر دیوبند میں ایک فقیر رہتے تھے. ان کا عالم یہ تھا کہ وہ جنگل میں جا کر چارہ کاٹتے تھے اور بازار میں بیچتے تھے، اور آدھے پیسے اپنے پاس جمع رکھتے تھے اور آدھے گھر والوں پر خرچ کرتے تھے. اور سال کے اخیر میں جتنے علماء ہوتے تھے دارالعلوم میں ان تمام کی دعوت کرتے تھے، اور دعوت میں خالی چاول ہوتے تھے، اور چاول بھی دو چار لقمے لوگوں کے ہاتھ میں آتے تھے، لیکن علماء منتظر رہتے تھے کہ کب دعوت کریں گے عبداللہ شاہ. لوگوں نے پوچھا کہ آپ اتنے منتظر کیوں رہتے ہیں، یہ دعوت میں کوئی ایسا شاندار کھانا بھی نہیں ہوتا؟ فرمایا باورچی کو وضو بنواتے ہیں. وضو بنا، چاول کو پانی سے دھلواتے ہیں، اس کے بعد بسم اللہ پڑھ کے ڈلواتے ہیں اور کھانا پکایا جاتا ہے. اور کھانا جب پک جاتا ہے اور ہم لوگ کھاتے ہیں ایک ایک لقمہ دو دو لقمہ، تو یہ برکت پیدا ہوتی ہے کہ اعمال کے اندر نورانیت نظر آتی ہے. دو رکعت پڑھتے ہیں تو دو کا اور شوق ہوتا ہے، ہم لوگ دو پڑھتے ہیں تو آگے کی دو کا ارادہ موقوف کرتے ہیں، لیکن ان کا عالم یہ ہے کہ دو پڑھنے کے بعد اور دو کا شوق، اور دو کا شوق. رات گزر جاتی ہے اور یہ چند لقموں کی نورانیت 40 دنوں تک محسوس ہوتی ہے. تو رزق حلال اور اللہ والوں کے کھانے میں یہ بات رکھی ہے، فرمایا تطعم الطعام، جنت میں آسانی سے داخلے کا راستہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کھانا کھلانا، یہ سرکار کی صفات میں سے ہے، یہ ایمان والوں کی صفات میں سے ہے، یہ جنت میں جانے والوں کی صفات میں سے ہے۔ تیسرے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو رات کو اٹھے اور نماز ادا کرے ایسے وقت میں جبکہ تمام لوگ خواب خرگوش میں مصروف ہوں، تو نماز پڑھے ایسی حالت میں کہ لوگ سوئے ہوئے ہیں اور تو اللہ کے سامنے کھڑا ہے اور چند رکعتیں پڑھ رہا ہے۔ فرمایا تین طریقے ہیں اور یہ تین چیزیں ہیں، تدخل الجنت بسلام، جنت میں بڑی سلامتی کے ساتھ جانے کا راستہ ہے۔ یہ راتیں تو اعتکاف والوں کو ملی، اب جن کی سعادت ہوگی آج کی رات بھی بڑی قیمتی اور لیلۃ الجائزہ اور انعام ملنے والی رات، آج کی رات کو بھی ضائع نہ کریں، فضول کاموں میں نہ لگائیں، ایسا نہ ہو کہ فرشتے ہمیں انعام دینا چاہیں اور ہم بالکل غافل اور یہ انعام لینے سے، جبکہ پورا مہینہ محنت ہی اس لیے کی ہے تاکہ ہمیں وہ انعام ملے۔ تو اللہ تعالیٰ آج کی رات بھی ہمیں کچھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بات ہماری اور چل رہی تھی، اس کو ذرا کمپلیٹ کر لیتے ہیں پھر بات ختم کر دیتے ہیں۔ مولانا محمد صاحب کا اصرار تھا کہ آج بھی نہیں چھوڑیں گے تم کو۔ فرماتے ہیں طفیل ابن عمرو الدوسی رضی اللہ تعالی عنہ، پہلے دن قاری صاحب شروع کیے تھے ہم لوگوں نے، طفیل ابن عمرو الدوسی رضی اللہ تعالی عنہ بن گئے، مدینہ منورہ آئے، سرکار مائگریٹ کر کے آئے تھے، پتا چل گیا، آئے اور آ کر اپنے پورے قبیلے کی کارگزاری بیان کی اور یوں کہا کہ سرکار میں تو سمجھا کے تھکا، لیکن وہ دین نہیں قبول کرتے، وہ ہدایت پہ نہیں آتے، تو آج کا دن ہے آپ ہاتھ اٹھائیں اور بد دعا کر دیں تاکہ یہ لوگ برباد ہو جائیں، کیونکہ جب ہدایت کے ساتھ زندگی نہیں گزارنی ہے تو ایسی دلالت اور گمراہی کے ساتھ زندگی کا کیا مقصد ہے؟ یہ حیوانوں کی طرح زندگی کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ بد دعا کر دیجئے۔ بد دعا کرنی ہوتی نا تو سرکار طائف میں کرتے، بد دعا کرنی ہوتی نا تو مکے کے ظالموں کے درمیان کرتے، بد دعا کرنی ہوتی نا تو جب ابو جہل نے سرکار کو کمان ماری اس وقت کرتے، لیکن نہیں کیا ہے، خون پوچھتے جا رہے ہیں اور یوں کہہ رہے ہیں اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اللہ ان کو ہدایت دے دے اس بنا پر کہ یہ لوگ میرے مقام کو نہیں سمجھتے، میرے مرتبے کو نہیں جانتے، اس بنا پر یہ حرکتیں کر رہے ہیں۔ یہ طائف میں فرشتہ آیا تھا، جبریل آئے اور ملک الجبال یعنی پہاڑوں کی جو ذمہ داریاں جس فرشتے کو دی گئی ہے اس کو بھی لائے اور کہا کہ یہ فرشتہ ساتھ ہے، اگر آپ چاہیں تو دو پہاڑیوں کے بیچ میں یہ طائف کے ظالموں کو جنہوں نے آپ کے جوتوں کو خونالود کر دیا ہے، آپ کو زخموں سے چور کر دیا ہے، آپ کو مغموم کر دیا ہے، دو پہاڑوں کے بیچ میں کچل کر ان کا نام و نشان بٹھا دیں۔ سرکار نے فرمایا میں زمانے میں قہر اور غضب بن کر نہیں آیا، میں بد دعا کرنے والا نہیں ہوں، میں انتقامی کاروائیاں کرنے والا نہیں ہوں، میں بدلے لینے والا نہیں ہوں، لوگ پتھر برسائیں گے میں عفو درگزر کے پھول برساؤں گا، وہ گالیاں دیں گے میں دعا کروں گا، چھوڑ دو ان کو، انہوں نے نہیں سمجھا میرے مرتبے کو، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو، ایک دن آئے گا کہ قبیلہ ثقیف اور خوازن میں کچھ جوان ہوں گے جو اللہ کا دین عالم میں پھیلائیں گے، یہاں سے نکلنے والے اللہ کے دین کا کام کریں گے، آج تو دشمنی میں مجھے پتھر مارا ہے لیکن جب اللہ ہدایت دینے پر آئیں گے تو انہی کا جوان پورے عالم میں چلے گا اور اوورسیز بھی چلا جائے گا، باہر عرب سے دور جائے گا اور وہاں دین پھیلائے گا۔ اب تاریخ کی ورق گردانی ذرا فرمائیے، ذرا اور آگے چلے جائیے سرکار کے زمانے سے، حجاج ابن یوسف کے زمانے میں محمد ابن قاسم ثقفی، یہ قبیلہ ثقیف کے تھے، یہ چلے ہیں طائف سے، ذمہ داری دی ہے ایک جوان قافلہ، ایک فوج لے کر آئے اور دریائے سندھ کو عبور کر کے ہندوستان میں قدم رکھا۔ سرکار کی دعا سامنے آ رہی ہے، سرکار نے فرمایا تھا یہ قبیلہ ثقیف کے لوگ جو ہے آگے جا کر ہدایت کے کام کریں گے، دین کے کام کریں گے، اللہ نے محمد ابن قاسم ثقفی سے کام لے لیا، 17 سال کا جوان، اور ہندوستان پر پہلی مرتبہ پرچم لہرایا۔ جو فوج لے کر گئے تھے نا، فوج کو جمع کیا، سب نیک لوگ تھے، سب نمازی تھے، متقی اور انتہائی طور پر پرہیزگار تھے، سب اپنے سردار اور اپنے امیر کے کہسار تھے۔ یوں کہا میں تمہیں یہاں کی بے پردگی اور یہاں کی بدعنوانی اور یہاں کی عورتوں کی عریانی، ان تمام کے مقابلے میں کچھ نہیں کہوں گا، میں تمہیں قرآن کی ایک آیت سناؤں گا۔ کیا آیت سنائی؟ فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی ایمان والوں سے کہو کہ اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھیں، یہ شرمگاہوں کی حفاظت کا بہترین ذریعہ ہے، تو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنا ہو تو اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو۔ پہلے آدمی آنکھوں کے راستے سے گناہگار ہوگا، دوسرا نمبر اس سے بڑے گناہگار جائے گا۔ اپنی نگاہ قدم پر جھکا کے رکھو۔ بس ایک آیت سنا دی، وہاں لمبی تقریر کی ضرورت کہاں تھی؟ جو ماننا چاہتا ہے تو پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، پھر کیا ضرورت ہے؟ ہندوستان والے آتے تھے، آ کر پوچھتے تھے محمد ابن قاسم سے کہ نابیناؤں کی فوج لے کے آیا ہے کیا، اندھوں کی فوج لے کے آیا تو، اس بنا پر کہ تیرے فوجیوں نے کبھی آنکھ اٹھا کر ہماری ماں بہنوں کو دیکھا نہیں، کیا پڑھایا ہے تو نے؟ محمد ابن قاسم نے کہا میں نے قرآن کی آدھی آیت پڑھائی ہے، اس پر عمل دیکھو ان کا۔ عورتیں شرما جاتی تھی، اس قدر حیا کا چرچا کر کے رکھ دیا۔ یہ طائف میں سرکار نے بد دعا نہیں کی اور دعا کی، اور اللہ نے دین ہندوستان تک پہنچایا۔ سرکار کی دعا کہاں کام آ رہی ہے؟ سرکار کی نظر کہاں جا رہی ہے؟ ذرا یہ دیکھنے والی بات ہے۔ تو فیل ابن عمر الدوسی رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے ہیں اللہ کے رسول ذرا بد دعا فرما دیجئے، ان کا بیڑا غرق ہو جائے، ختم ہو جائیں گے۔ ہم لوگ کہاں ہیں؟ خبر حدیثوں میں جس کی آئی وہی زمانہ پھرا رہا ہے، زمین بھی تیور بدل رہی ہے، فلک بھی آنکھیں دکھا رہا ہے، گناہ کرے اور حلال سمجھے، گناہ کرے اور کمال سمجھے، اور حرام کو بھی حلال سمجھے، بتاؤ دنیا میں کیا رگا گے، خبر حدیثوں میں جس کی آئی وہی زمانہ فرا رگا گے۔ بڑی عجیب بات ہے، سب ہاتھ باندھے کھڑے ہیں صف میں، سب اپنے اپنے خیال میں، امام مسجد سے پوچھے کوئی نماز کس کو پڑھا رہا ہے، خبر حدیثوں میں اسے کی آئی وہی زمانہ پھرا رہا ہے۔ فرماتے ہیں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا لی تو طفیل ابن عمرو الدوسی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ہاتھ اٹھائے، تصور یہ ہو گیا کہ اب جا کر اپنا خاندان سلامت نہیں دیکھوں گا، کیونکہ بدعا کے لیے نبی کے ہاتھ اٹھیں اور بدعا نبی کریں تو جس پر کریں اس کے بچنے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرا دعا سنی، فرمایا اللہم اهدی دوسا، اے الہ العالمین قبیلے دوس والوں کو ہدایت عطا فرما، واتی بیم اور میرے پاس منقاد اور فرما بردار بنا کر لیا۔ یہ دعا ہے میرے نبی کی، یہ دعا کے آئینے میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھیے۔ آئے دنیا میں بہت پاک مکرم بن کر، کوئی آیا نہ مگر رحمت عالم بن کر۔ کیا عالم ہے شیخ سعدی کیا کہتے ہیں، دوستارا کجا کنی محروم، تو کے با دشمنا نظر داری۔ تو دوستوں کو کیا محروم کرے گا جبکہ تیری کرم فرمائیوں سے تیرے دشمن بھی محروم نہیں رہتے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کے بجائے دعا فرمائی، کیوں؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرایوں کا غم کھانے والا، خطا کار سے درگزر کرنے والا، بد اندیش کے دل میں گھر کرنے والا، اور اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سوتے ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، نئی ایک لگن سب کے دل میں لگا دی، اور ایک آواز میں سوتی بستی جگا دی۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، اور مراد غریبوں کی برلانے والا۔ خواجہ الطاف حسین حالی نے انتہا کر ڈالی، سرکار کے اوصاف حمیدہ بیان کیے، پوری مسدس لکھ ڈالی۔ حیران ہو گئے تو فیل ابن عمرو الدوسی، لوٹ کر گئے، جا کر دین کا کام شروع کیا، میرے محبوب کی دعا کا اثر تو دیکھیے ذرا۔ عالم یہ ہوا کہ ابھی چند دن نہیں ہوئے کہ نوے گھرانے ایمان لے آئے، حلقہ بگوش اسلام ہو گئے، پورے قافلے کو لے کر طفیل ابن عمرو الدوسی دربار رسالت میں حاضر ہوئے۔ سرکار آپ کی دعا کا ثمرہ دیکھیے، نوے گھرانے مسلمان۔ یہ بات ضمنی طور پر چل رہی تھی. اور بات شروع ہم نے یہیں سے کی تھی کہ طفیل ابن عمرو دوسی وہ شخص ہیں جن کی زندگی میں قرآن کی وجہ سے انقلاب آیا ہے. جیسے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں انقلاب قرآن کی وجہ سے آیا. تو حمیدانی کے سوزے قرأتے تو دیگر گوں کرد تقدیر عمر را. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی سمجھ نصیب فرمائے. اور وہ اخلاق عالیہ میں کہا کرتا ہوں کہ آپ کی نماز شاید کوئی دیکھے, روزے رکھے ہیں شاید باہر کسی کو پتا نہ چلے, لیکن جو چیز نظر آئے گی لوگوں کو وہ آپ کے اخلاق ہوں گے. اپنے اخلاق کو سرکار کے اخلاق عالیہ کا پرتو بنائیے, اپنے اندر وہ اخلاق عظیمہ پیدا کیجیے, غیظ و غضب کے بجائے درگزر کا مزاج بنائیے, اور یہی اخلاق دین کی دعوت کا بہترین ذریعہ بنیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بات ختم کرنے سے پہلے میں کمیٹی کے ذمہ دار حضرات کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا, اس وجہ سے کہ انہوں نے بیچاروں نے مجھ مسافر کے ساتھ بڑا جو ہے احسان کا معاملہ کیا, مجھے کمرہ بھی دیا, بستر بھی دیا, اور کھانے کا انتظام بھی دیا, اور معقول طریقے پر ہمیشہ ذمہ دار صبح شام میری خیر خبر لیتے رہے. اس کے لائق تو میں نہیں تھا, لیکن اس کے باوجود ان حضرات نے یہ ہر سال کی طرح کہ جیسے پہلے کمیٹی رعایت کرتی تھی اس سے زیادہ انہوں نے رعایت کی, ہر وقت دھیان رکھا. سب کے نام لینا اور ہر ایک کا نام لے کر شکریہ ادا کرنا مشکل ہے, میں مجموعی شکریہ ان حضرات کا ادا کرنا چاہتا ہوں, اور بلال بھائی دیوان کا بھی کہ انہوں نے آپ سب کو بھی افطار کا انتظام کیا, دوسری مساجد کے لیے بھی اور مسلوں کے لیے بھی انتظام کیا. اور ان سے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ ہم یہ بیچ میں جو دیواریں کھڑی ہیں ان کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور محبت کی فضاؤں کو قائم کرنا چاہتے ہیں, اور کھانا کھلانا تو بڑی نعمت ہے, یہاں کھانے کی کوئی تمنا نہیں لوگوں کی, اس کے باوجود کھلانا اور اس کے لیے اتنا اہتمام اور اتنا انتظام, اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. ساتھ ہی ساتھ اس موقع پر ہمارے حافظ صابر صاحب جو ہر وقت ساتھ رہے ان کا بھی شکر گزار ہوں, اور دوسری طرف ہمارے دونوں ائمہ کرام خاص طور پر عنایت فرمائی کرتے ہیں, اور جانتے ہیں کہ بیچارہ کم مایا انسان ہے, کچھ آتا جاتا نہیں ہے, اس لیے وقتاً فوقتاً حوصلہ افزائی کرنا اور وقتاً فوقتاً جو ہے وہ پشت پناہی کرنا اور موقع موقع سے رہنمائی کرنا ان حضرات کا بڑا جو ہے احسان رہا مجھ پر. ہر وقت جو ہے میرا دل چھوٹا نہ ہو جائے اس کے لیے جو ہے وہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی باتیں فرماتے رہے, تشریف لاتے رہے, عنایت فرماتے رہے. اللہ تعالیٰ ان حضرات کے علوم میں برکتیں عطا فرمائے. میں آپ تمام حضرات کا بھی شکر گزار ہوں کہ اردو سے کم مناسبت کے باوجود ایک بڑی تعداد میں اثر کے بعد بھی آپ تشریف فرما رہے, اور رات کو بھی جو ہے برابر باوجود دیر ہو جانے کے اور کافی لیٹ ہو جانے کے پھر بھی جو ہے آپ نے سماعت کا سلسلہ جاری رکھا, اور کوئی سامنے نہ ہو تو قائل کہے گا کیا اور متکلم کیا گفتگو کرے گا, آپ نے مجھے حوصلہ دیا, اس حوصلہ افزائی کا میں شکر گزار ہوں. اللہ تعالیٰ آپ تمام ہی حضرات کو قبول فرمائے, ہم سب کو قبول کریں. جو اچھی باتیں ہیں وہ اللہ کی طرف سے آئی تھیں, اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جو کوتاہیاں رہ گئی ہوں اور جو چوک ہو گئی ہو اور جو لغزشیں ہو گئی ہوں ان کو سمجھیں کہ میری طرف سے ہے, اسے میری طرف منسوب کریں. اللہ تعالیٰ میری یہ کوتاہیوں کو درگزر فرما دے اور معاف فرما دے, اور ہم سب کے رمضان المبارک کو قبول کر لے. آئندہ آنے والا زمانہ ہم سے کچھ تقاضے اور بھی کر رہا ہے جس کی تفصیل زندگی باقی ہے, تو ہم کریں گے کل انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. درود پاک پر. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم. آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. قنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدین. وحشرنا یوم القیامۃ مع الابرار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ
انک انت الوهاب ربنا انک جامع الناس ليوم لا ريب فيه ان الله لا يخلف الميعاد ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, کوتاہیوں سے دروزہ فرما, اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما. اے اللہ یہ مہینے کا جو حق ادا کرنا چاہیے وہ تو ہم سے ہو سکا نہیں, جو ٹوٹا پھوٹا کیا ہے اسے قبول فرما لے. اور اے اللہ ایسے کئی رمضان ہمیں عطا فرما جو طاعات اور عبادتوں کے ساتھ ہو, اور اے اللہ ایسے رمضان دے دے جس سے تو راضی ہو جائے, وہ عبادتیں عطا فرما جس سے تو خوش ہو جائے. اے اللہ ہم یہ مہمان کو ناراض کر کے رخصت کرنے والوں میں نہ ہوں کہ تیرے دربار میں یہ مہمان آ کر یوں کہے کہ تو نے بھیجا تھا اے اللہ لیکن اس کے دروازے سے تو مجھے دھکے کے علاوہ کچھ نہیں ملا, مجھے نکال دیا گیا, نہ اکرام کیا گیا, نہ مجھے پوری طرح سے عزت دی گئی, اور جو شرائط تھی توڑ تاڑ کے اس نے رکھ دی, مہمان کا حق ادا نہیں کیا. اللہ اس کوتاہیوں سے ہماری حفاظت فرما دے, ان لوگوں میں ہونے سے ہمیں محفوظ فرما لے. اے اللہ تراویح کو بھی قبول فرما, حفاظ کو قبول فرما, جو حفاظ کے لیے انتظام کر کے رکھا ہے لوگوں نے, اے اللہ ان لوگوں کو بھی جزائے خیر عطا فرما, ان کے ماں باپ کو جنہوں نے قرآن کریم سنایا اور حفظ کر رہے ہیں, اے اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرما اور ہدایت کا سبیل اور ذریعہ بنا دے, ان کی زندگیوں کا دھارا دین کی طرف بہا دے. اے الہ العالمین بیماروں کو شفا عطا فرما اور پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما. اے اللہ رمضان المبارک کے آغاز سے لے کر انتہا تک جن جن حضرات نے, چاہے وہ ذمہ دار ہوں, چاہے دوست احباب ہوں, چاہے جو بھی ہوں, جس جس طرح سے اور جو جو طریقے سے خدمتیں جن جن کی انجام دی ہیں, اے اللہ ان تمام کو جزائے خیر عطا فرما, اور اے اللہ ہماری مسجد کے مقاصد جو ہیں ان کو پورا فرما. اے اللہ کمیٹی کی عمر میں بھی برکتیں عطا فرما, ان کو اخلاص عطا فرما, تیرا ڈر نصیب فرما, ان کو ہمتیں حوصلے عطا فرما, اور آپس میں مل جل کر کام کرنے کی توفیق عطا فرما. تیرے گھر کی خدمت کرنا سعادت ہے, اور جس کو مل جائے اسے خوش نصیب سمجھنا چاہیے, اور اسے یہ سوچنا چاہیے کہ یہ اللہ کے گھر میں اللہ جسے چاہتے ہیں اسے ہی خدمت کے لیے قبول کرتے ہیں, جب کیا ہے تو ہمیں اس کا حق ادا کرنا ہے, اور خدمت کو خادم خدمت سمجھ کر کرے, اس کا ہمیں سلیقہ عطا فرما دے, اور اللہ اسے اپنی آخرت اور نجات کا ذریعہ بنائے یہ ہمیں سمجھا دے. اے اللہ پورے مجمع کی مغفرت فرما دے, گھروں پر سن رہے لوگوں کی مغفرت کے فیصلے فرما دے. اے اللہ یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل قبول فرما لے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, سلام علی المرسلین, والحمد للہ تعالی رب العالمین, برحمتک یا ارحم الراحمین.